ہمارے وجود کا وہ عنصر کہ جو علوی ہے کتلی نہیں ہے, جو اس خاک سے نہیں ہے بلکہ عالم بالا سے, جس کا تعلق اس عالم اسفل سے نہیں ہے بلکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کس طرح اور کیسے, لیکن جس کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ, اس کے سالے بے تکیف بے تیار ہست رب الناس را با جان ناس. اس موضوع کو اگر کسی نے پڑھنا ہو اور سمجھنا ہو تو چھوٹا سا کتاب کا میرا ہے عظمت قوم, اس میں میں نے اس کو کچھ بحث کی. بیدا سب میں تو ہوں رقم کسی ہندو ہی پکڑوں رہوں تاجدین, جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں اس کی نوک پلک تھمار دوں درست کر دوں نک فک سے درست کر دوں تو گر پڑنا اور اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تو سجدہ کیا فرشتوں نے ان سب نے کل کے کل نے. یہاں ذرا غور دیکھیے الملائکۃ, تو اس میں بھی الف لام جو ہے وہ حسر کا ہے تمام, پھر کلہم ان سب نے, اجمعون سب نے, فرشتوں میں سے کوئی نہیں رہا. یہ در حقیقت اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا, اور سورہ کہف میں یہ بات آ بھی جائے گی کانا من الجن نے فسق عالم ربی, فرشتے سب کے سب جو ہے جھکے یا سجدہ کیا انہوں نے الا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا, پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ابلیس کا پھر ذکر یہاں کیوں آیا جبکہ حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو. تو یہ ابلیس جنات میں سے بہت ہی عابد و زاہد اور عالم, جیسے بلعام بن باورا جو ہم پر آئے ہیں وہ سورہ آراف میں, ایسے ہی جنات میں یہ بہت اونچی شخصیت تھی. اور اسی وجہ سے اب اس کا تعلق جو ہے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تھا, انہیں میں رہن سہن اور انہیں میں اٹھنا بیٹھنا. اسی معنی میں اگر انسانی ارواح میں سے بھی کچھ کا معاملہ یہ ہو جائے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے, کوئی اسے مانے یا نہ مانے ضروری نہیں ہے کہ ان کی رائے سے اتفاق کیا جائے, لیکن ان کی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہے انسانوں میں سے اللہ کے دوست برگزیدہ بندے, ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی ملائکہ میں شامل کر دیا جاتا ہے. اللہ عالم صحیح ہو یا غلط یہ رائے ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی, لیکن خود ان کا اپنا نام جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی یہ رائے. بہرحال اگر یہ جن ہوتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کے حکم میں یہ بھی شامل سمجھا گیا اس کے تابع ہوا, تو کیسے یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ انسانوں میں سے بھی برگزیدہ ہستیاں, جبکہ ان کی تو ارواح ہے ہی بہت بلند و بالا مقام اور مرتبے کی حامل, وہ بھی فرشتوں میں شامل ہو جائے. ابا یہ پورا ساجدین سے انکار کیا اس سے کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. مالا یا ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین, فرمایا اللہ نے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لا قال لم اکل لأسجد لبشر خلقته من خلقان من حمی مسنون, متکبرانہ انداز میں اس نے کہا میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں سجدہ کرتا اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس کھلے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھلکنے لگا. قال فخرج منہا فإنک رجیم, اللہ نے فرمایا نکل جائے اس سے اس لیے کہ تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تجھ پر لعنت ہے جزا و سزا کے دن تک. قال رَبِّ فَأَنزِلْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب اس نے درخواست کی نجاجت کے ساتھ, پروردگار سے ذرا مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن کہ تو یہ دوبارہ اٹھائے گا. قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ, اللہ تعالیٰ نے شان استغنا کے ساتھ فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دی گئی. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ, اس وقت معلوم کے دن تک, وہ جو جزا و سزا کا دن ہے. قال رب بما اغویتنی, یہ مضمون پہلے بھی آ چکا, اس نے کہا پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا اور اس کی وجہ سے گمراہ کیا اس آدم کی وجہ سے, اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو رہا ہوں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تو میں بھی خوب مزین کر دوں گا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بڑی زیبائش اور آرائش پیدا کر کے, اور میں لازماً ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنے لیے خود خالص کر چکا ہو. مخلص ہے یہاں, مخلص نہیں ہے, جس کو اللہ نے خالص کر لیا ہو اپنے لیے, یہ مفعول ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, یہاں صراط کے معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاہدے کے معنی میں یہ ہے چلن مجھ پر سیدھا, یعنی یہ اب میرے اور تمہارے درمیان جو قول و قرار ہو گیا ہے اب یہ طے ہو گیا. ویسے اس کو عام معنی میں لیا جائے تو گویا کہ توحید کا راستہ ہے کہ جو میری طرف لانے والا ہے سیدھا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان کے کہ جو خود ہی پیروی کر لے تیری اور خود ہی وہ ہو سرکش اور بہکے ہوئے. یعنی یہ کہ بہکانا لازمن کسی کو تیرے اختیار میں نہیں ہوگا. جو خود بہکے ہوئے ہو, جو نفس کے ہاتھوں خود مار کھائے بیٹھے ہو, انہیں تو جدھر چاہیے لے جائیے. فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور یقیناً جہنم جو ہے وہی پھر ان سب کا ٹھکانہ ہوگی. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اس کے سات دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, اور اس کے ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر ہے. یعنی مختلف ہوں گے, جو فحاشی کے راستے سے آئے وہ ذرا اس راستے سے تشریف لے آئے, اور جو کسی اور جو مالی معاملات میں بددیانتی اور خیانت کے مرتکب ہوئے ہوں وہ ذرا ادھر سے داخل ہو جائے. تو جنت میں بھی داخلے جو ہے اسی طریقے سے مختلف دروازے ہیں اس کے لیے. حضور نے فرمایا کہ جنت کے بھی دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان, وہ پرو تازگی کا دروازہ ہے, جن سے کہ پکارا جائے گا روزے داروں کو. کہ جو روزے دار تھے وہ اس دروازے سے تر و تازگی والے, حالانکہ روزے میں انسان سوکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا ہوک سوکھے ہوئے, اس کی پپڑیاں جمی ہوئی, حلق خشک ہے, لیکن اصل میں مانوی اعتبار سے یہ ظاہری خشکی مانوی طور پر روح کی تر و تازگی کا سامان فراہم کرتی ہے. تو باب الریان سے ان کو پکارا جائے گا. ایک دروازہ ہوگا جنت کا جس سے پکارا جائے گا, جو خاص طور پر نماز نفلی نمازوں کا شغف رکھنے والے تھے وہ ادھر سے تشریف لے آئے. جو لوگ انصاف کا خصوصی ذوق رکھتے تھے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے, وہ ادھر سے داخل ہو جائے. اور اس میں بہت ہی ایک پیاری حدیث ہے کہ جب حضور نے یہ تفصیل بیان فرمائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور کوئی خوشبخت ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہاں, اور تم ان میں سے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لہا سبا تو ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم ان المتقین فی جنات و عیون. یہ وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کا اسلوب کہ جب جہنمیوں کا ذکر آئے گا تو پھر اہل جنت کا نقشہ بھی دکھایا جائے گا. یقیناً متقی ہوں گے باغات میں اور چشموں میں. ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور پوری طرح امن میں, خاطر جمع کے ساتھ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل, اور نکال دیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہوگا کوئی صدورت کا کوئی اسمیل کا معاملہ. یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں, کسی سے کچھ گلا, کسی سے شکوا, کسی سے اختلاف, اس نے یہ کیا کیا, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے گا. اور یہ بھی جان لیجئے کہ جس سے زیادہ جس کی توقع ہوتی ہے اتنا ہی پھر اس سے گلا بھی ہوتا ہے. جس سے توقع نہ رہے اسے شکایت دے دیتی, جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی. لیکن یہ کہ جس سے زیادہ توقع ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی بات بھی بہت دل کو لگتی ہے جا کر, کہ اس سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ کرے گا. اب یہ جو دل میں کچھ قدورتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دے گا. یہاں اس کی وضاحت مزید آئی ہے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا, اب وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے, عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ, اور وہ اپنے ان گدوں پر اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے. یہ متقابلین کا لفظ خاص طور پر آیا ہے کہ جب دل میں قدورت و میل ہوتی ہے تو اب آنکھیں چار نہیں کرتے بلکہ آنکھ چراتا ہے انسان. آپ اگر میری طرف دیکھ رہے ہیں تو میں کس طرح اور طرف دیکھنے لگوں گا, اس لیے کہ میں آپ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا کسی وجہ سے, میرے دل میں تو میل ہے. لیکن جب ان کے دلوں سے وہ نکال دیا جائے گا وہ گلا شکوا, تو پھر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح. اور یہاں بھی ایک مجھے بہت لطیف یاد آیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مشتاق میں اور معاویہ ہوں, یعنی معاویہ اور میرے مابین جو جنگیں ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں تو آخر کچھ نہ کچھ دلوں میں کچھ میل, کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی طرف سے کچھ تھوڑی بہت ملے سیکھنے کی کیفیت پیدا ہوئی. لیکن ہم جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہمارے سینے اللہ تعالیٰ کا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ, نہ انہیں اس میں کوئی مشقت اب کرنی ہوگی, نہ پڑے گی ان پر کوئی مشقت, نہ وہ اس میں سے اب نکالے جائیں گے. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی بتا دیجئے میرے بندوں کو, خبردار باخبر کر دیجئے میرے بندوں کو کہ میں ہی ہوں سب کچھ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, لیکن میرا عذاب وہ بھی بہت دردناک عذاب. یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں سامنے رہنے چاہیے ہر وقت, بین الخوف والرجاء, امید بھی رہے مغفرت کی, وہ آنکھ بھی ٹوٹ لینا پائے, لیکن خوف بھی رہے کہ انسان جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ لچن تو ہو جائے اور بے خوف ہو جائے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ذَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے وہ واقعہ حضرت ابراہیم کے ہاں فرشتوں کے آنے کا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اصل میں آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے, لیکن تمہید میں جیسے کہ سورہ ہود میں ہم دیکھ آئے تھے وہی معاملہ یہاں ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ذَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اور انہیں بتائیے, سنا دیجیے ان کو حال ابراہیم کے مہمانوں کا. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا, جب وہ داخل ہوئے ان پر تو انہوں نے کہا سلام. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَرِثُونَ, حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہم تو کچھ خائف ہے آپ سے, کچھ اندیشہ ہے آپ سے. قَالُوا لَا تَخَفْ, انہوں نے کہا کہ نہیں گھبرائیے نہیں, ڈریے نہیں. إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جو بہت صاحب علم ہوگا. اس کو نوٹ کر لیجیے, قرآن مجید میں حضرت اسحاق کا ذکر جب بھی آتا ہے تو غلام علیم آئے گا, اور حضرت اسماعیل کا جب بھی ذکر آئے گا تو وہ غلام حلیم آئے گا. ہے اور عین کا فرق ہے, حلیم حلیم التواب تحمل کرنے والا صابر, اور حلیم صاحب علم وفہم. اعلیٰ بشر قمونی اعلیٰ مسلی القبر و صبر تو بشرون, حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں آپ مجھے بشارت دے رہے ہیں اس کے باوجود کہ مجھ پر تو بڑھاپا طاری ہو چکا ہے, مسلط ہو چکا ہے, تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہیں؟ سوچیے کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. قالوا بشرنا کا بالحق فلا تکن من القانطین, انہوں نے کہا ہم نے بالکل صحیح بشارت آپ کو دی ہے, حق بشارت دی ہے, تو آپ نا امیدوں میں سے نہ بنیے. قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون, حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے سوائے ان لوگوں کو کہ جو گمراہ ہو گئے ہو بھٹک گئے. قال فما ختمكم ایها المرسلون, اب انہوں نے پوچھا ارادہ کیا ہے آپ لوگوں کا, اے بھیجے ہوئے جنہیں بھیجا گیا ہے کدھر کا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین, انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف سوائے آل لوط کے, یعنی لوط کے اہل و عیال کے سوا, باقی پوری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے. ان لالا منجوہ مجمعین, ان سب کو ہم نجات دیں گے بچا لیں گے, یعنی لوط کے گھرانے والوں کو. ان لمراتا, اس میں بھی ایک استثناء ہے, سوائے اس کے بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغادرین, ہم نے یہ ٹھہرا لیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط للمرسلون, جب آئے لوط کے گھر والوں کے ہاں, یعنی گھر پر آئے یہ بھیجے ہوئے اللہ کے فرشتے, قال انکم قوم منکرون, حضرت لوط نے فرمایا آپ لوگ کچھ اجنبی لوگ ہیں, میں آپ کو پہچانتا نہیں. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون, انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس کہ جس میں یہ لوگ شرک کر رہے تھے, عذاب خداوندی کا جو استہزاء کر رہی تھی آپ کی قوم, وہ چیز ہم لے کر آئے. واتینا کا بالحق وانا لصادقون, اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. فاصلے پہ آنے کا بےفکر من الليل, تو لے کر نکل جائیے اپنے گھر والوں کو, رات کا کچھ حصہ رہے, یعنی اس لیے کہ صبح کا وقت معیار ہے ان کے لیے, جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ ہود میں, بےفکر من الليل مطلب ادبارہم, اور آپ ان کے پیچھے پیچھے آپ چلیے اپنے تمام اہل و عیال کو, گھر والوں کو آگے آگے اور پیچھے آپ چلیے. ولا یلتفت منکم احد, اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, اور ہم نے طے کر دیا, مقرر کر دیا اس کے لیے یہ معاملہ. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, ان لوگوں کی جڑ اب کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی, صبح کے وقت. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, اب آئے وہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے کہ بڑا اچھا شکار ہاتھ آیا ہے, بڑے خوبصورت لڑکے جو ہے آج لوط کے ہاں مہمان ہیں. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, حضرت لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزون, اور اللہ سے ڈرو اور مجھے میری رسوائی کا سامان نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين, انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تمام گھر والوں سے؟ آپ نے سب کا ٹھیکہ لیا ہوا, کوئی آ جاتا ہے آپ اپنے گھر میں اس کو ٹھہرا لیتے ہیں, اور ہم اس کی آبرو اور عزت کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہم نے روکا نہیں آپ کو تمام جہان والوں سے؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, حضرت لوط نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں موجود ہیں اگر تم کچھ کرنے پر سل ہی گئے ہو. اور وہی مطلوب یہاں لے کے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ نکاح ہمیں دینے کے لیے میں تیار ہوں. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون, قسم ہے تیرے جہان کی, یہاں یہی سمجھا گیا ہے اور اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہاں خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے جان کی قسم, اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے, اور بہت ہی یہ قرب اور محبت کی ایک انداز ہے. انہم لفی سکرتہم یعمہون, وہ لوگ تو اس وقت اپنی مستی میں مدہوش تھے, انہیں کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا. جب انسان پر یہ شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اسے کچھ نہیں سوچتا. فاصلت المصیحت المشرقین, تو آ پکڑا انہیں ایک سنجھار اور چیخ نے سورج نکلنے کے وقت, جیسے اشراق کا وقت ہوا اور روشنی کچھ ادھر سے ہوئی افق سے, اسی وقت انہیں اس سنگھار نے آ پکڑا. فجعلنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا, یعنی سلکٹ کر دیا اس بستی کو. وامطرنا علیہم حجارت من سجیل, اور برسائے ہم نے ان پر پتھر سنگ دل کے. ان فی ذلک لآیات للمتوسلین, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں, جو نشانیوں سے نشانات راہ سے راہ کے متلاشی ہیں. وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ سَبِيلٌ مُقِيمٌ, اور یقیناً وہ بستی اس سیدھی شاہراہ پر ہے. جب میں کر چکا ہوں, یہ تین ہیں بستیاں جن کی طرف رسول بھیجے گئے, تینوں پر ہلاکت آئی. اور جو قافلے جاتے تھے قریش کے, جو شام کی طرف مال تجارت لے کر, ان پر یہ تینوں بستیاں آتی تھیں. اور یہاں آپ دیکھیں گے ان تینوں کا ذکر کیا گیا. یہ جو بستی تھی قوم لوط کی, یہ تھی جس جگہ پر کہ اس وقت ڈیڈ سی ہے, بحر میت. اور اس ان فی ذلک لآیت للمؤمنین, اور یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور یقیناً جو بن والے تھے جنگل والے وہ بھی ظالم تھے. اس سے مراد ہے حضرت شعیب کی قوم اصحاب مدین. یہ ذرا نیچے اتریے, یہ شمال جنوبل ہے, سب سے اوپر شمال میں وہ علاقہ ہے جہاں کے بستیاں تھیں صدوم اور عمورہ کی, جس میں وہ قوم آباد تھی جس کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے. ذرا نیچے اتریے جنوب کی طرف, وہ خلیج عقبہ کے دہنی طرف, یہ وہ بستیاں تھیں کہ جہاں پر قوم شعیب آباد تھی. فلتقمنا منہم, تو ہم نے ان سے انتقام لیا. وإنهما لبإمام مبین, اور یقیناً یہ دونوں بستیاں جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام جدھر بھیجے گئے وہ بھی, اور حضرت شعیب جدھر بھیجے گئے وہ بھی, یہ کھلے راستے پر ہے. شاہراہ جو ہے تمہاری تجارت کی شاہراہ, یہ ان پر واقع ہے. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين, اب ذرا اور جنوب میں آئیے, تو یہ ہجر کا علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور ثمود کی قوم آباد تھی. ان کے لیے ایک نام اصحاب ہجر بھی ہے. وہاں کہنا ہوں آیات نا فکان اللہ موردین, تو ہم نے تو انہیں اپنی آیات عطا فرمائی تھی لیکن وہ اسے اعراف کرنے والے ہی رہے. فکانو یلحقون من الجبال بیوتاً آمنین, اور وہ پہاڑوں کے اندر تراش کر گھر بنا لیتے تھے, امن والے گھر, بڑے اطمینان والے گھر. فاخذتهم الصیحۃ مصبحین, تو پکڑا انہیں بھی ایک سنگھار نے صبح کے وقت. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, تو کام نہ آ سکا ان کے کچھ بھی جو انہوں نے کمایا تھا. ساز و سامان تو بہت تیار کیا ہوا تھا, لیکن یہ کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی چیز صرف آڑ نہیں بن سکتی. اب یہ سورہ مبارکہ کی آخری 15 آیات ہیں. یہ ان میں خطاب جو ہے سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, اور پہلے رکوع کے مضمون کے ساتھ اب یہ جڑ جائے گا. وما خلق السماوات والارض وما بینهما الا بالحق, اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ, یعنی یہ الٹک نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, کھیل کود کے لیے نہیں ہے, یہ ہم نے کوئی اپنی ہابی کے طور پر جو ہے کائنات نہیں بنا دی ہے, بلکہ ایک فیصلے کے ساتھ, ایک حکمت کے ساتھ, ایک غایت کے ساتھ تخلیق فرمایا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی, اس کے بارے میں کسی شک کو سنے کی گنجائش نہیں. فَاسْتَبِقُوا الْجَمِيلَ, تو اے نبی اب ذرا درگزر کیجئے ابھی, اور درگزر کرنا بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہے. اب یہ انداز جو ہے یہ بالکل ابتدائی دور ہی کا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ مجنون کہہ رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں, شاعر کہہ رہے ہیں, صاحب کہہ رہے ہیں, سنیے, برداشت کیجئے, ڈھیل دیجئے. صفحہ جو ہے یہ جو ورق کہتا ہے کہلاتا ہے کتاب کا, ایک ورق کے دو صفحے ہوتے ہیں. صفحہ کہتے ہیں ایک رخ کو, تو رخ پھیر لیجئے, زیادہ ان کی طرف ملتفت ہی نہ ہو. اور جیسے کہ کبھی آپ کسی کو دیکھیں, اپنے چھوٹے کسی کو, بچے کو, کوئی اپنے عزیز کو, کہ غلطی کر رہا ہے تو آپ رخ موڑ لیں کہ دیکھا ان دیکھا کر دیں, ورنہ یہ کہ اگر بچے کو بھی معلوم ہو جائے کہ دیکھ لیا ہے ابا جان لے, اور پھر یہ ہے کہ اب اس کے اندر کچھ جھٹائی پیدا ہوگی کہ میری یہ برائی ابا جان کے علم میں آ گئی ہے.
تو آگے یہ بتائے تھے, اب تو آگے سے آگے سگریٹ پیتے دیکھ لیا ابا جان نے, اب تو ٹھیک ہے جس کی سے ڈرتے تھے وہ تو ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح صفحہ جس کو کہتے ہیں درگزر کرنا اور چشم پوشی کرنا, یہ بھی تربیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بہت سے مواقع کا. اچھا اس میں تعلق کیا ہے کہ قیامت تو آ کر رہے گی تو ان میں سے کوئی بچے گا تو نہیں, ہر ایک کو اس کے پیے کا بھرپور سزا تو مل جائے گا, ان کے کرتوتوں کی پوری سزا انہیں مل کر رہے گی, لہذا کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ذرا ڈھیل دیجیے اور چشم پوشی سے کام لیجیے. سب صحیح سب ہر جمیل ان رب کا ہوا خلاق العلیم, یقیناً آپ کا رب خلاق ہے تخلیق فرمانے والا اور علیم ہے سب کچھ جاننے والا. ان دونوں کے مابین ایک بڑا گہرا ربط ہے بن سکی, جو کسی شہر کو پیدا کرے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو جانتا نہ ہو, یعنی گھڑی ساز جس نے گھڑی بنائی ہے, گھڑی ساز کو اگر ہم کہہ دیتے ہیں گھڑی مرمت کرنے والے کو, جس نے گھڑی بنائی ہے کیا اس کی نگاہوں سے گھڑی کا کوئی پرزہ اوجھل ہے؟ کیسے ممکن, وہ تو ایک چھوٹے سے چھوٹے پرزے کو جانتا ہے, اسی نے تو سیٹ کیا ہے, اسی نے اسمبل کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سے بڑی مشین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو مشین بیکار ہے, وہ تنوں کا اسکریپ ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ چھوٹا سا ایک پرزہ اس میں نہیں ہے کہ جو اس کے اندر اہمیت کہاں ملتا, تو ہم نے پیدا کیا ان کے رگ و ریشے سے باخبر ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ ہم سے کہیں چھپے ہوئے ہوں. ان رب کا ہو خلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا پہلے دن جب سورہ فاتحہ کا کچھ مختصر بیان کیا تھا. اور اے نبی ہم نے تو آپ کو دی ہے سات دہرائی جانے والیاں, بہت بڑی دولت ہے یہ سورہ فاتحہ جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, خود اپنی جگہ یہ بہت بڑا قرآن ہے, یہ قرآن تو جو ہے سو ہے, وہ سات آیتیں جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا قرآن ہے. پورے قرآن کا لب لباب بھی ہے, ام الکتاب بھی ہے, ام القرآن بھی ہے, اساس القرآن بھی ہے, وہ کافیہ بھی ہے, وہ ساتھیہ بھی ہے, وہ ہے خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن. یہ اس سورہ مبارکہ کی مدح ہے. ذکر کیوں کیا ہے یہاں پر یہ غور کیجیے, اس لیے کہ اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کے پاس بہت دولت ہے, فرمایا ہے ولید بن المغیرہ بڑا چودھری ہے, اس کے پاس بڑی جائیداد ہے, اس کی جائیداد جو ہے اس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے طائف تک, اس کے باغات ہیں طائف میں, جائیدادیں ہیں طائف میں. تو آپ اس سے متاثر نہ ہو, ہم نے جو چیز آپ کو دی ہے اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان دنیاوی کی طرف سے جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. ان کو ہم نے یہ چیزیں دی, یہ حقیر سے کھلونے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, یہ کھلونے ہیں جن سے یہ کھیل رہے ہیں, اصل دولت تو وہ قرآن ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا. تو آپ ان دونوں آیات کا باہمی ربط جو ہے اس کو سمجھیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور اے نبی اب ان کے بارے میں زیادہ آپ غمگین بھی نہ ہو, اپنے آپ کو ہلکا بھی نہ کریں. آپ کا کام دعوت دینا ہے, جو چاہے ایمان لائے اور جو نہیں لاتا وہ دفاع ہو. وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور آپ اپنے کندھے جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے. یہ یوں سمجھیے بلا تشبیہ کہ جیسے مرغی اپنے ان پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے, یہ پر اس کے بازو ہی تو ہے نا, در حقیقت یہ اس کے وہی بازو ہے جن میں اللہ نے پر بنا دیے ہیں, ورنہ دو ٹانگیں اس کی ہیں جس پر وہ کھڑی ہے اور یہ اس کے بازو ہے. تو اسی طریقے سے آپ اپنے سایہ رحمت میں لے لیجیے اور اپنے سایہ شفقت میں لے لیجیے ان کو جو ایمان لائے, آپ ان کو آپ کی عنایتیں, آپ کی شفقتیں, آپ کی توجہات وہ ان کی طرف ہوں کہ جو ایمان لائے. وقت اس جگہ ادھر ادھر نگاہ آپ کی نہ اٹھے, ان سرداروں کی طرف آپ زیادہ متوجہ نہ ہو, ان سرمایہ داروں کی طرف آپ کا زیادہ التفات نہ ہو, بلکہ جو ایمان لائے ہیں چاہے یہ فقیر ہے, غریب ہے, غلام ہے, ان کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. وقول انی انا النذیر المبین, اور فرما دیجئے کہ میں تو بس ایک روشن اور کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسے کہ ہم نے نازل فرمایا ان پر کہ جو تقسیم کر رہے ہیں, مقتسمین النذیر جعل القرآن عظیم, جو قرآن کی بوٹیاں بنا رہے ہیں. یہ اصل میں قرآن کا استہزاء کیا کرتے تھے وہ, جب انہیں معلوم ہوا کہ فلاں آیات اتری ہیں تو جیسے کہ ہم بیٹھ کر مذاق کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا اگر مذاق اڑانا ہو تو ٹکڑے کرتے ہیں ان کے, پھر ان میں کوئی نئے نئے معنی پیدا کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ لو بھائی یہ حصہ تم لے جاؤ, یہ حصہ میرا ہے, یہ آیت تم لے جاؤ. اس طرح کا استحصار تمسخر کہ قرآن مجید کے وہ گوٹیاں کر رہے ہیں. عبارت کے اندر جو ایک رقص ہے, جو اس کا ایک تاثیر ہے, وہ تو ہے جبکہ آپ اس کو کل کی حیثیت سے پڑھیں گے. اور اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ سے چیز نکال کر آپ استحصا کرنا چاہیں تو اور دنیاوی جو مصنفین کے ساتھ عام طور پہ مخالفین یہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ کام اگر قرآن کے ساتھ بھی کیا جائے تو یہ گویا کہ پھر وہ ہوگا کہ انتہائی جسارت اور ڈکائی کا معاملہ ہے. کمان ضلع مختصمین النظین جال القرآن عظیم خبر اب دیکھا مجمعین. تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان سب سے پوچھ لیں گے, سب سے جواب دہی کر لیں گے, کروا لیں گے, سب کو ہم اپنے سامنے کھڑا کریں گے, پوچھیں گے. حساب لینا ہمارے ذمے ہے, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. آپ کے ذمے ہے بلاغ, وَإِنَّ عَلَيْنَا الْحِسَابَ. حساب ہمارے ذمے ہے اور وہ حساب سے بچے گا کوئی نہیں. اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم پوچھ لیں گے ان سب سے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, تو ڈنکے کی چوٹ چاہیے جس کا کہ آپ کو حکم ہوا ہے. یہ آیہ مبارکہ تقریباً معین کر دیتی ہے اس سورہ کے نزول سے, اس لیے کہ یہ سن 3 میں تقریباً وہی کے آغاز کے 30 یا 4 سال یہ کیفیت ہوئی ہے. ابتدام 3 سال حضور نے جو دعوت دی ہے وہ خفیہ کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا, اسلام کی دعوت کبھی خفیہ نہیں رہی, لیکن یہ کہ صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے, کسی بڑے پیمانے پر نہیں, ڈنکے کی چوٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں, علن اعلان نہیں, بلکہ یہ کہ ذاتی تعلقات جس سے بھی تھے اس کا دعوت آپ پہنچا رہے ہیں. حضرت ابوبکر جو آپ کے بڑے ڈگری دوست تھے ان کے پاس دعوت پہنچ گئی, اب وہ اپنے حلقے اثر میں دیکھ رہے ہیں کون میرے دوست ہیں, ان تک انہوں نے دعوت پہنچائی. چنانچہ اثر مبشرہ جو ہے چوٹی کے 10 صحابہ, ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے ایمان لائے. تو اس طرح یہ جس طرح کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہو رہا ہے, شمع سے شمع جل رہی ہے, 3 سال تک کسی انداز میں یہ دعوت پھیلی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اے نبی, اب ڈنکے کی چوٹ اعلان کی گئی. تو یہ تقریباً 3 یا 4 یا 4 سال بنے گا میکسیمم, بلکہ میرے اندازے کے مطابق 3 سال ہے. اور اسی پر حکم کیا تھا حضور نے, وہ جو واقعہ مشہور ہے سیرت کا, کہ پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, واہ سواہا کا نعرہ لگایا اور لوگ جمع ہوئے, تو پھر آپ نے یوں سمجھیے کہ پہلا خطاب عام فرمایا. یہ پہلا جلسہ عام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس میں آپ نے دعوت اپنی دعوت کو ڈنکے کی چوٹ علن اعلان بیان کیا. فاصدع بما تؤمر, اور ڈنکے کی چوٹ کہیے جس چیز کا کہ آپ کو حکم ہوا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور ان مشرقین کی پرواہ نہ کیجیے, اعراض فرمائیے ان سے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں کے لیے. آپ کو توجہ ہی نہ دیں, کان ہی نہ دھریے, ان کی طرف التفات ہی نہ فرمائیں. آپ سنیں گے آپ کو ملال ہوگا, غم ہوگا. آپ ان کی فکر کو چھوڑ دیجیے, ہم کافی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, الذين يجعلون مع الله الها اخر, جو اللہ کے سوا کچھ اور بھی الہ بنائے بیٹھے ہیں اور انہیں پوج رہے ہیں. فسوف يعلمون, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون, اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. اب دیکھیے یہ مضمون جو ہے سورہ نون کی جو ابتدائی آیات ہے ان کے بہت قریب ہے. نون یا سورت القلم 29 پارے کی دوسری سورت, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, وانک لاجرا غیر ممنون, وانک لعلی خلق عظیم, فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. اے نبی, آپ ان کی بات نہ سنیے, آپ کے ان کے کہنے سے معاذ اللہ کے مجنون تھوڑا ہی ہو جائیں گے. آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں, آپ کا اخلاق نہایت بلند ہے, اور جتنا یہ اس طرح کی باتیں کریں گے آپ کے درجے اور بڑے سے بڑے ہو جائیں گے, آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں گے کہ دماغ کس کا خراب ہوا تھا, توازن کس کا بگڑ گیا تھا. یہ تو کوئی دن کی بات ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کو ملال ہوتا تھا, رنج ہوتا تھا, لیکن اس میں دلجوئی کی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات نے اتر کر تسلی دی ہے. وہی بات یہاں ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے اس سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں. میں انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں, یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں, میں وہی ہوں کہ جو یہ الصادق الامین کہتے رہے ہیں اور آج میرا استحصار کر رہے ہیں. میں وہی ہوں کہ میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے اور آج میرے راستے میں کانٹے دکھا رہے ہیں. ظاہر بات ہے اس کا ایک تاثر جو ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آپ کوئی قرین قیاس نہ سمجھے, بات سمجھ میں آتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَبْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّابِرِينَ.
کوئی قرین قیاس نہ سمجھے, بات سمجھ میں آتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَبْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّابِرِينَ. آپ تو تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کے پروردگار, اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنے رہیے, سجدے کیجیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کا وہ وقت آخر جو ہے یقینی بات یعنی موت کا وقت آ جائے. یہ پوری زندگی آپ کو کرنا ہے. اب اس میں اگر کے بعض لوگوں نے صوفیہ جو خاص طور پر وہ یقین کو یہاں عام معنی میں لے کر, اور یہ ایک فلسفہ بھی تراشا ہے بعض حضرات نے, کہ اگر انسان کو یقین کامل حاصل ہو جائے تو پھر یہ عبادات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ یہ کہ یہ کچھ لوگوں کی یہ رائے بن جاتی ہے کہ عبادات جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان کے قلب کے اندر یقین کی کیفیت پوری طور سے پیدا ہو جائے. جب یہ ہو جائے تو اب نماز ہونے سے وہ انسان جو ہے وہ مستثنا ہو جاتا ہے, لیکن وہ بات جو ہے ہمارے اکثر مفسرین کے نزدیک وہ درست نہیں ہے. بلکہ یقین یہاں حتیٰ یاتی کل یقین جو ہے یہاں موت کے معنی میں یقین آیا ہے, یعنی یقینی ہے اس وقت تک آپ کو لگے رہنا. اس لیے کہ حضور کی سیرت سے ثابت بھی یہی ہوتا ہے, آپ آخری وقت تک, بلکہ بڑھاپے میں جب کہ صورت یہ ہو گئی تھی کہ پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے, لیکن یہ کہ آپ راتوں کو کھڑے رہتے تھے اور لوگ کہتے بھی تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں. آپ کا عمل تو گناہ کا سوال نہیں, کوئی چھوٹی موٹی کہیں کوئی خطا کا کوئی امکان ہے تو اللہ پہلے ہی سے معاف کر چکا. لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر, تو حضور نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری وقت تک, یعنی جب افاقہ ہوا ہے مرض الوفات میں, تو ذرا سا افاقہ ہوا ہے تب بھی آپ کو نکل کر اپنے حجرے سے حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اور وہ آپ تشریف لائے ہیں. حضرت ابوبکر کو اندازہ ہوا تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں, نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی, اور آپ حضرت ابوبکر کے قریب بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے. بلکہ اس میں فرمایا ہے کہ امامت اس وقت حضور کر رہے تھے, حضرت ابوبکر حضور کو دیکھ کر یعنی رکوع سجود کر رہے تھے, اور باقی حضرات جو ہے حضرت ابوبکر کی پیروی کر رہے تھے. باقی وہ علیحدہ مسئلہ ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرۃ عینی کی صلاح, یہ جو حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی جھلک نماز میں, تو آخری ساعت جو ہے حیات دنیاوی کی اس تک آپ نے اس کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون, صدق اللہ العظیم. میں نے عرض کیا تھا کہ مکیات کے سلسلے میں جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک پھیلا ہوا ہے, کچھ ایسی ترتیب نظر آتی ہے کہ تین سورتیں پہلے کچھ بڑی آئیں, پھر تین کچھ چھوٹی آئیں, پھر اب یہ تین سورتیں ہیں جو نسبتاً بڑی ہیں. ان تین میں بھی سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں وہی حقیقت نظر آئے گی یہاں بھی, کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف وہ تو ایک حسین جوڑے کی شکل میں, سورۃ النحل جو ہے اس میں بہت منفرد مزاج کی. یہ سورت جو ہے اس گروپ کی ویسے بھی بڑی سورت ہے, 16 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 128 آیات ہیں, اور ایک خاص مضمون کے اعتبار سے میرے اندازے کے مطابق یہ ضربت السلام ہے قرآن مجید کا, یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر. جتنے مختلف پیراؤں میں اور جتنے مختلف گوشوں میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو جس قدر جمع کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں, غالباً کسی اور صورت میں یہ شان موجود نہیں. عطا امر اللہ, آن پہنچا ہے اللہ کا حکم, فلا تستعجلوه, تو اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. یعنی رسول کی بعثت خود اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کن اقدام ہوتا ہے, تو وہ تو ہو چکا. اب یہ ہے کہ رسول کی دعوت سے انکار اور کفر کرنے کی پاداش میں جو سزا آتی ہے, تو اب تم اپنی شامت اعمال کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ فلا تستعجلوه, اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے امر سے، اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہ ذرا ایک مشکل اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لیجئے. میں نے سورہ اعراف کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ الا لہ الخلق والامر، ایک تو اس آیت کا مفہوم سادہ ہے کہ اللہ ہی کی خلق ہے اور اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار ہے، لیکن ذرا اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دو عالم ہے ایک دوسرے سے جدا، اور ان دونوں کے احکام ایک دوسرے سے مختلف، ایک عالم خلق ایک عالم امر. عالم خلق جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے عالم مادیات ہے، اور عالم امر جو ہے وہ عالم روحانیات ہے. اس لیے کہ روح ہی کا لفظ جو ہے وہ ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، روح القدس، روح الامین، کون ہے حضرت جبرائیل. پھر روح وہ بھی ہے جو ہم پچھلی صورت میں دیکھا ہے، جو ہم نے پھونکی گئی، وہ نفخ تو فی ہے روحی، وہ بھی روح ہے. اور قرآن مجید نے یہاں قرآن کو یا وحی کو بھی روح قرار دیا، یہ روح ہے، اتارتا ہے وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر میں سے. عالم امر کی یہ تین حقیقتیں ہیں، ملائکہ، ارواح انسانیہ اور وحی. اور آپ نوٹ کریں گے کہ وحی کیا ہے، یہ ملائکہ کی کمیونیکیشن ہے روح انسانی کے ساتھ. روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو ریسیو کیا ہے. وحی کو ریسیو کرنے والا اپریٹس جو ہے وہ مادی نہیں ہے، وحی کان سے نہیں سنی جاتی بلکہ وحی براہ راست قلب پر نازل ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے آپ کے قلب مبارک پر. یہ در حقیقت میں شیر وہ جگر